السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہم جس دیش میں موجود ہیں اس دیش کے بسانے والے، اس کو شان دلانے والے، اس کو حرم بنوانے والے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام الانبیاء تھے، امام الملائکہ تھے، محبوب کل جہاں تھے. ان کی نبوت کو سورج نے، ڈوبتے سورج نے پلٹ کر مانا، چاند نے دوٹکڑے ہو کے مانا، زمین نے زلزلے روک کر مانا، پتھروں نے کلمہ پڑھ کر مانا، نباتات نے رو رو کر مانا، حیوانات نے گردنے کٹا کر مانا، اور انسانوں اور جنوں نے کلمہ پڑھ کر مانا، اور جن کافروں نے اپنی زبان سے نہ مانا انہوں نے اپنے دل سے مانا. اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. اس شان والے نبی علیہ السلام کی مسجد میں آج ہمیں نمازوں کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے. اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 10,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے. اسلام یہی سے پھیلا. دور نبوی میں مسجد نبوی بہت ہی چھوٹی تھی، چھت اتنی نیچے تھی کہ جو سرکنڈے تھے وہ بسا اوقات سر کے ساتھ ٹچ ہوتے تھے، اور جب بارش آتی تھی تو پانی اندر آ جاتا تھا اور نیچے کیچڑ بن جاتا تھا. نبی علیہ السلام کے فرض فرمانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق فلانہ سے گزارش کی کہ مسجد کو بڑھا لیا جائے، اس میں توسیع کر دی جائے. وہ عاشق رسول تھے، ہر چیز کو اسی طرح دیکھنا پسند کرتے تھے جس دور میں نبی اسلام کے زمانے میں تھی. انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس مسجد کو بدلوں. چنانچہ انہوں نے توسیع نہ کی. بالآخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس میں کافی توسیع کی گئی، اور پہلی مرتبہ مسجد میں لوہے کا استعمال کیا گیا. پھر مسجد نبوی میں توسیع ہوتی رہی، حتیٰ کہ خلافت عثمانی کے درمیان اس میں کافی زیادہ توسیع ہوئی، جس کو آج ترکیہ کا حرم کہتے ہیں، جو مسجد کے اندرونی حصے میں، اگلے حصے میں آج ہمیں نظر آتا ہے. اس میں آپ اگر غور کریں تو آرکیں بنی ہوئی ہیں. یہ آرکیں بنانے کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ یہ 1,000 سال سے بھی زیادہ چھت اپنا وزن برداشت کر سکتی ہے. حالانکہ آج جو لوہے اور کنکریٹ کے ساتھ چھت ڈالی جاتی ہے، اس کنکریٹ کی چھت کی عام طور پر عمر 100 سال سے کم ہوتی ہے، کیونکہ 100 سال کے بعد سیمنٹ جا کر اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے، اپنی بانڈ کی جو خوبی ہے اس کو ختم کر بیٹھتا ہے. تو جب سیمنٹ میں ہی پکڑنے کی طاقت نہ رہی تو پیچھے کیا رہے گا. لہذا 100-200 سال کے بعد سیمنٹ کی عمارتیں عام طور پر گرنی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس کو ایسے بنایا گیا، آرکیں بنائی گئیں، اور آرک ایسی ہے کہ اگر مٹی کے ساتھ بھی اس کو چن دیا جائے تو بھی 500 سال سے زیادہ وہ کھڑی رہتی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو ترکیہ کا بنا ہوا جتنا بھی حرم ہے وہ ساری کی ساری چھت آرچز کے ذریعے سے بنی ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ مضبوط ہے. اس کے بعد پھر ابھی 30-40 سال پہلے سے اس میں توسیع کا عمل شروع ہوا اور آج الحمدللہ حرم مدنی میں بہت زیادہ توسیع کر دی گئی ہے. اس میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم بھی لگا دیا گیا، سہولیات بھی ہو گئی، لائٹنگ بھی ہے. الحمدللہ ہم کمزوروں کے لیے اللہ رب العزت نے سہولت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آسانی فرمایا. اگر حرم کے اندر جائیں جہاں چھتریاں لگی ہوئی ہیں تو وہاں اگر دیواروں پر دیکھیں تو ہمیں ائمہ اربعہ کے نام نظر آتے ہیں، یعنی چاروں اماموں کے نام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ وہ دیوار ہے جو عبدالعزیز کے زمانے میں بنی، سعودی کے زمانے میں بنی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقامی حکومت اور لوگ جو ہیں ان کے نزدیک بھی ائمہ اربعہ کی تقلید کرنی ایک ضروری عمل ہے. اس لیے تو انہوں نے اس کو مسجد نبوی کے اندر نام باقاعدہ ان کے لکھوائے ہوئے ہیں. جب ترکیہ کے حرم میں اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک اونچا سا چبوترا بنا ہوا ہے جس کو صفہ کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی بیٹھک تھی، مسجد میں عبادت کی جاتی تھی اور یہاں پر مجلس لگائی جاتی تھی. یہ مجلس گاہ تھی اس زمانے کی. یہاں پر مہاجرین کو کرا جو اپنے گھروں کو اللہ کے لیے چھوڑ کر آ گئے تھے، جن کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی، 70 کے قریب تھی، وہ یہاں پر رہتے تھے. یوں سمجھیے کہ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا اور اس مدرسہ کے محتم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ فقراء ایسے تھے کہ کچھ مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے اور نہیں ملتا تھا تو فاقے پر ان کا گزارا ہوتا تھا. کئی کئی دن فاقے کے ساتھ گزارے جاتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں مسجد نبوی کے دروازے میں جا کر بیٹھ گیا عشاء کے بعد، تاکہ جو لوگ باہر نکلیں گے تو کوئی تو ایسا ہوگا کہ مجھے بھی دعوت دے گا کھانے کی. فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر لانو گئے تو انہوں نے بھی دعوت نہ دی. میں نے دل میں سوچا کہ شاید آج ان کے گھر میں بھی فاقہ ہوگا. پھر عمر لانو گئے، انہوں نے بھی دعوت نہ دی. میں نے سوچا کہ ان کے گھر میں بھی فاقہ ہوگا. بالآخر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلو. چنانچہ وہ مجھے لے کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں پیغام بھجوایا کہ کچھ ہے کھانے پینے کو تو بھیج دیجیے. زوجہ محترمہ نے فقط دودھ کا ایک پیالہ تھا اور وہ پیالہ بھجوا دیا. فرماتے ہیں دودھ کے پیالے کو دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی کہ چلو کچھ نہ کچھ مجھے پینے کو مل جائے گا. لیکن جب دودھ کا پیالہ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اب اصحاب صفہ 70 کے قریب تھے اور پیالہ ایک تھا. فرمان لگے میں بڑا حیران اور یہ بھی سوچوں کہ اگر وہ آ گئے تو نبی علیہ السلام نے بلانے مجھے بھیجا ہے تو پلانے کا حکم بھی مجھے فرمائیں گے، اور پلانے والے کا نمبر تو ویسے بھی آخر پہ آتا ہے. چنانچہ سب اصحاب صفہ آ گئے اور مجھے حکم ملا کہ ان کو پلاؤ. میں نے پلانا شروع کر دیا. سب پیتے گئے، جی بھر کر پیتے گئے، سیراب ہوتے گئے، حتیٰ کہ سب نے پی لیا اور مجھے دودھ ویسا کا ویسا ہی نظر آتا تھا. تو نبی اسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. فرماتے ہیں میں نے اتنا پیا جتنا مجھے طلب تھی. نبی اسلام مجھے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے اور پیا، دودھ ابھی ویسا ہی تھا. فرماتے ہیں کہ پھر نبی اسلام نے مسکرا کر پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. حتیٰ کہ میں نے اور پیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں. تو نبی اسلام نے اس پیالے کو نوش فرمایا اور یوں دودھ ختم ہوا. یوں برکتوں کا نزول صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہٹے کپڑے ہوتے تھے اور بسا اوقات دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے تھے کہ کہیں ہمارے پھٹے ہوئے کپڑے پر نبی علیہ السلام کی نظریں نہ پڑ جائیں۔ جو بھی وہی اترتی تھی، یہ نبی علیہ السلام تعلیمات دیتے تھے، یہ اس کو سیکھتے تھے۔ سارا دن اللہ کی یاد میں، اس کے دین کے سیکھنے میں لگے رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی کہ قرآن مجید کی آیت اتری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے کہ جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے بھی حکم فرمایا گیا۔ تو اس سے آپ اصحاب صفہ کے مقام کا اندازہ لگا لیجیے۔ چنانچہ جو باقی صحابہ تھے جو کاموں میں مشغول رہتے تھے دن میں، وہ آتے تھے اور ان سے آ کر پوچھ لیتے تھے کہ آج نبی علیہ السلام نے کیا سکھایا، اور وہ اس کو سیکھ لیا کرتے تھے۔ اسی کا واقعہ ہے اس جگہ کا کہ ایک عرابی جو بکریاں چراتے تھے، وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی کوئی نئی آیت اتری ہو، تو ان کو بتایا کہ آ کے قرآن مجید کی ایک آیت اتری ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر کہنے لگے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ گئی۔ اندازہ لگائیے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ چنانچہ آج بھی وہ کبوترا موجود ہے، اور وہاں پر دو رکعت نفل پڑھ کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین سیکھنے والا طالب علم بنا دے، اور قیامت کے دن انہیں فقراء کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرت المساکین۔ ایک حدیث پاک کے ایک فقرے میں تین مرتبہ مسکین کا نام آیا، اللہ مسکینوں میں زندہ رکھنا، اسی مسکنت پہ موت عطا کرنا، اور قیامت کے دن انہیں مسکینوں میں مجھے کھڑا کروا دینا۔ ایک اور جگہ ہے جو نبی علیہ السلام کے حجرے اور آپ کے منبر کے درمیان کی جگہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو بھی جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ چنانچہ یہ روضۃ الجنہ آج بھی موجود ہے، وہاں پر مسجد میں اس میں سبز قالین بچھا دیا گیا ہے، لہذا اس کو عام بندہ بھی پہچان سکتا ہے۔ ویسے تو جو مسجد کے ستون ہیں ان کے اوپر بھی کوڈیفیکیشن کر دی گئی ہے۔ جو دور نبوت کی مسجد تھی اس کے پھول اور طرح کے ہیں، جو دور صحابہ کی تھی اس کے پھول اور طرح کے ہیں، اور اس کے بعد جو توسیع ہوئی تو اس کے ستون اور طرح کے ہیں۔ بہرحال ان ستونوں میں چند ستون ایسے ہیں کہ جو اہمیت کے حامل ہیں، جن کا تذکرہ مختلف احادیث میں آیا ہے۔ ایک تو منبر کے قریب ستون ہے، شروع میں یہاں پر کھجور کا ایک درخت تنا ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دینے لگتے تھے تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو انہوں نے منبر پیش کر دیا، تو نبی علیہ السلام جب خطبہ دینے کے لیے اس پر چڑھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں رونے کی آواز آئی، تو نبی علیہ السلام منبر سے نیچے اترے اور اس تنے کے پاس گئے اور اس پر ہاتھ رکھا، وہ تنا اس طرح چپ ہوا جیسے سسکیاں لے کر چھوٹا بچہ رونے سے چپ ہوا کرتا ہے۔ وہ اس لیے رو رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب منبر بن گیا، آپ منبر پہ خطبہ دیں گے اور مجھے آپ کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی، ہم سے تو وہ کھجور کا تنا ہی اچھا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو پڑا تھا۔ اس جگہ پر ستون بنایا گیا ہے، اس کو استوانہ مخلقہ کہتے ہیں، ویسے استوانہ حنانہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ایک اور بھی ہے استوانہ، جس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ عورتوں کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اس سے اگلا ستون یعنی جو مردوں کی طرف ستون ہے اس پر استوانہ عائشہ کا نشان لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے باقاعدہ استوانہ عائشہ۔ یہ اصل میں ایک پلر تھا مسجد نبی کا، جس پر نبی علیہ السلام نے 18 دن کے قریب نمازوں کی امامت بھی فرمائی، اور ویسے جو عام مسجد میں بیٹھتے تھے مجلس لگاتے تھے تو اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ اس کے بارے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تھے تو ان کو خالہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی جگہ جانتی ہوں کہ اگر میں اس کی قبولیت دعا کے متعلق بتا دوں تو تم لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگو اس جگہ پر جا کر نماز پڑھنے کے لیے۔ چنانچہ جب ایک اور صحابی سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے منع کر دیا، عبداللہ بن زبیر نام لو ٹھہر گئے، پھر وہ کہنے لگے کہ خالہ مجھے بتا دیجئے، کیونکہ خالہ ماں ہوتی ہے تو آپ نے محبت کی وجہ سے ان کو بتا دیا۔ انہوں نے آ کر وہاں 2 رکعت پڑھے اور یوں امت کو پتہ چل گیا۔ تو وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، مردوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنی حاجتیں اللہ تعالی سے مانگیں، یقیناً قبول ہوں گی کہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ عورتیں وہاں جا تو نہیں سکتی چونکہ دیوار ہے اس سے آگے، مگر اس کے سیدھ میں اگر نفل پڑھ کے دعا مانگ لے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دعاؤں کی قبولیت کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، سنت ہے، لیکن اگر بندہ دور ہو بوسہ نہ دے سکے تو استلام ہے کہ دور سے اشارہ کر لے، اس کا یہ استلام بھی بوسہ دینے میں شمار کر لیا جائے گا۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہیں ہم لوگ، تو ویسے ہی مقلد ہیں، قیاس کو مانتے ہیں، تو اس لیے اگر عورتیں بھی اس کے سیدھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گی اور دعا مانگیں گی تو انشاءاللہ ان کو بھی وہی فضیلت نصیب ہو جائے گی۔ اس استوانہ عائشہ کے لیفٹ سائیڈ پر ایک اور ستون ہے جس کے اوپر استوانہ ابی لبابہ لکھا ہوا ہے، اس کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے بنی قریظہ کی طرف بھیجا تھا، یہودیوں نے بدعہدی کی تھی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم جا کر ذرا ان کے تاثرات معلوم کرو، چونکہ ان کا تجارتی تعلق رہتا تھا ان کے ساتھ۔ یہودی ایسے چالاک تھے کہ انہوں نے جب یہ آئے تو ان کی منتیں، سماجت، واسطے دینے شروع کر دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کہ نہ بتانا، تو انہوں نے بتایا تو نہیں، لیکن جب ان کی مردوں عورتوں نے بہت منتیں کی اور واسطے دیے تو ان کا دل نرم ہو گیا، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کر دیا جس سے پتہ چلتا تھا کہ تمہارے نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا، باقیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب اشارہ تو وہ کر گئے اور زبان سے کہا بھی کچھ نہیں، بعد میں احساس ہوا کہ میں نے مقصد تو پہنچا دیا اگرچہ زبان سے نہیں بولا، تو انہوں نے پھر غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو آ کر اس ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے میں آزاد نہیں ہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو باندھا، اب جب تک اللہ تعالیٰ میرے اوپر القاء نہیں فرمائیں گے میں نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ کافی دیر وہ اسی طرح بندھے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ ان کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے اس کو استوانہ توبہ کہتے ہیں۔ تو اگر موقع ملے تو بندہ وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرے، اے مولا اس جگہ پر آپ نے اپنے ایک مقبول بندے کی توبہ قبول فرما لی تھی، اے اللہ ہم انہی کے غلام ہیں اور انہی کے نام لینے والے ہیں، اللہ آج ہماری بھی توبہ قبول فرما لیجیے۔ استوانہ ابی لبابہ کے آگے استوانہ سریر ہے، یہ جو حجرہ مبارکہ کی دیوار ہے یہ اس کے اندر آ گیا ہے مگر اس پر لکھائی نظر آتی ہے۔ سریر چارپائی کو کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام یہاں پر اعتکاف کی حالت میں آرام فرمایا کرتے تھے، یہی وہ جگہ تھی جہاں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ کھڑکی سے سر باہر نکال دیتے تھے اور میں آپ کے سر مبارک کو بالوں کو دھو دیا کرتی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک اور ہے استوانہ جس کو استوانہ حرس کہتے ہیں۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر پہرا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی کافر بدبخت آ کر ایسا نہ ہو کہ نبی الاسلام کو تکلیف پہنچائے۔ اس کے قریب ہی استوانہ وفود ہے۔ یہ استوانہ وفود عورتوں کی سائٹ پر ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ یہ جو استوانہ حرس ہے نا، اس کے ساتھ کپڑے کی دیوار شروع ہوتی ہے، تو عورتوں نے اگر پہچان کرنی ہو تو جہاں کپڑے کی دیوار ان کی ختم ہوتی ہے اس ستون کے اوپر پڑھیں تو ان کو استوانہ حرس لکھا نظر آ جائے گا۔ استوانہ سریر اس سے آگے ہے مردوں کی طرف، اور استوانہ وفود عورتوں کی سائٹ پر ہے جس کو وہ دیکھ سکتی ہیں۔ تو بہرحال وہاں بھی نفل پڑھ کے دل میں یہ نیت کریں کہ یہاں وفد آ کر نبی اسلام کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرتے تھے، آج میں بھی پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی نیت کر رہی ہوں۔ ایک استوانہ تحجد ہے ساتواں، جو حجرہ مبارکہ کے اندر آ گیا ہے، اس کو کوئی بندہ اس وقت نہیں دیکھ سکتا، لہذا وہ ہم اس کے قریب عبادت کر بھی نہیں سکتے۔ تو یہ چند ستون تھے۔ ایک اور عجیب بات ہے، لیکن یہ کتابوں میں ہم نے پڑھی تو نہیں کہیں، مگر یہاں کے رہنے والے پرانے عربی لوگوں سے بھی سنی اور اپنے علماء سے بھی سنی۔ وہ بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ کہ اس وقت تو قبلہ بیت اللہ کی طرف ہے اور امام اسی طرف کھڑا ہوتا ہے آگے، لیکن جب قبلہ اول کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی تو اس وقت نبی علیہ السلام کا مصلی کہاں تھا؟ اس وقت تو مصلی بنا ہوا ہے، لوگ وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب مصلی جب قبلہ اول تھا تو پھر تو ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت مصلی رسول وہاں ہونا چاہیے جہاں اس وقت عام صفیں بنتی ہیں۔ چنانچہ واقعی وہ مصلی رسول جو ہے وہ صفہ کے قریب ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ استوانہ عائشہ کی سیدھ میں اگر آپ دیکھتی جائیں کہ جو ستون بنے ہوئے ہیں، اور ادھر سے باب جبرائیل کی سیدھ لے لیں، تو دونوں کی سیدھ جہاں ملتی ہے اس کے سنگم پر ایک ستون بنا ہوا ہے، شاید اس کے اوپر 115 نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس ستون کے پاس اس وقت مصلی رسول بچھایا جاتا تھا، کیونکہ عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں، اس جگہ پر زیادہ لوگ ہی نہیں ہوتے، عورتیں وہاں پر نفل پڑھ کے وہاں پر دعائیں کر سکتی ہیں، اور یوں سمجھیں کہ ان کو گویا مصلی رسول پر نماز پڑھنے کا وہ اجر نصیب ہو سکتا ہے۔ پھر دوبارہ سن لیں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ استوانہ عائشہ کی سیدھ میں دیکھیں تو پانچواں ستون بنتا ہے، اور ادھر باب جبرائیل جہاں تہجد والی جگہ ہے، یا جہاں یوں سمجھ لیں کہ صفہ اور تہجد والی جگہ کے درمیان جو دروازہ بنتا ہے، تو ادھر سے باب جبرائیل کی سیدھ نکالیں اور ادھر سے استوانہ عائشہ کی سیدھ میں پیچھے ستون دیکھتی جائیں تو پانچویں ستون پر 115 نمبر شاید لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ستون قبلہ اول کے وقت نبی علیہ السلام کا مصلی یہاں ہوتا تھا۔ انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والے لوگ جب اس ستون کو دیکھتے ہیں تو ان کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ستون ذرا ٹیڑا کر کے اس جگہ پر بنایا گیا ہے، ورنہ عمارت کے حساب سے ستون تھوڑا دوسری طرف بنتا تھا، مگر کیونکہ نشانی بھی رکھنی تھی، اور ترکوں کی یہ خاص خوبی ہے کہ انہوں نے نشانیوں کو بہت محفوظ کیا، اس لیے انہوں نے یہ ستون اہم جگہ بنایا جہاں پر کے نبی علیہ السلام کا مصلی ہوتا تھا۔ عورتیں اگر تھوڑی سی عقل مندی کریں اور محنت کریں ڈھونڈ نکالیں تو ان کو اس ستون کے پاس نمازیں پڑھنے کا اجر اور ثواب نصیب ہو سکتا ہے۔ مسجد نبی کے اندر کچھ مکانات بھی تھے صحابہ کرام کے، اس کے ارد گرد چاروں طرف تھے۔ ایک طرف سیدنا صدیق کرام کا گھر تھا اور ان کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کے دروازے بند کروا دیے تھے، مگر صدیق اکبر نانو کا دروازہ کھلا رکھوایا تھا۔ ان کے قریب ہی عبداللہ ابن عباس نانو کا گھر تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نانو کا جو چھت کا پرنالہ تھا وہ مسجد نبی کے صحن میں آتا تھا، وہاں گرتا تھا، لہذا جب بارش ہوتی تو مسجد کے صحن کے اندر خوب پانی کی وجہ سے کیچڑ بن جایا کرتا تھا، نمازیوں کو تنگی ہوتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کافی بارش ہوئی تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو عام فائدے کے خلاف ہے، یہ تو شریعت کا اصول ہے کہ اجتماعی فائدے کی خاطر انفرادی نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ فقہ کلیات میں یہ ایک کلیہ ہے کہ بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھڑوا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نانو کو پتہ چلا تو انہوں نے مقدمہ درج کر دیا۔ عبیہ بن کعب نانو کی عدالت تھی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی مقدمہ کیوں درج کیا گیا؟ عبداللہ بن عباس نانو نے فرمایا کہ میرے پرنالے کو، گھر کے پرنالے کو میری اجازت کے بغیر اکھاڑا گیا۔ عمر لانو نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے تو رفاہ عامہ کا خیال رکھتے ہوئے اکھاڑا۔ عبداللہ بن عباس نانو نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر یہ وہ پرنالہ ہے جس کو کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو وہاں لگا ہوا ہی دیکھوں، اکھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ عبیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ وقت کے خلیفہ عمر بن خطاب نانو جائیں گے اور وہاں جا کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہوں گے اور ان کی پیٹھ کے اوپر عبداللہ بن عباس نانو کھڑے ہوں گے اور اس پر نالے کو دوبارہ لگائیں گے۔ چنانچہ وقت کے لوگوں نے عجیب عدل و انصاف کا نمونہ دیکھا کہ وقت کے خلیفہ جا کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہوئے، عبداللہ بن عباس نانو ان کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر انہوں نے پرنالہ نصب کیا اور جب نیچے اترے تو کہا کہ میں نے اس کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، میرا دل خوش ہوا، اب میں اپنے پورے گھر کو مسجد نبوی میں داخل کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ پرنالے کا جو سراخ ہے یہ اس وقت بھی محفوظ ہے۔ چنانچہ باب السلام سے اندر داخل ہوں تو دیوار کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ایک لفظ ہے وَتَّقُونِ یا اولی الباطل، وَتَّقُونِ کی جو نون ہے تو اس کے نون کے قریب اس پرنالے کی نشاندہی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ باب السلام وہ دروازہ ہے کہ جو مسجد نبی میں تہجد کے وقت سب سے پہلے کھلا کرتا تھا، آج بھی سب سے پہلے وہی کھلتا ہے، وہاں سے سیدھا آئیں تو مواضع شریف پہ انسان آ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس سے آئیں تو راستے میں فرش کے اوپر ایک نشانی بنی ہوئی ہے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج کل تو قالین ہے دیکھنا مشکل ہے۔ وہ نشانی کیا کہ ایک مرتبہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مدینہ کے اندر کچھ بد عقیدہ لوگ آگئے جن کو کہ سیدنا صدیق لانو اور عمر لانو کے ساتھ بغض تھا، کینہ تھا، دشمنی تھی، عداوت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح ان کی قبور کو کھو دیں اور ان کی لاشوں کو یہاں سے نکال دیں۔ پلاننگ انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے جو مسجد نبوی کا دربان تھا اس کے ساتھ دوستی لگائی اور ایک دن اس کو کہا کہ آج عبادت کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، تو اگر آپ مسجد کا دروازہ کھلا رکھیں تو ہم اندر آ کر عبادت کر لیں گے، اور اس کو خوب تحفے تائب دیے۔ دربان بھی آخر بندہ تھا، وہ اس دوستی کے اندر آ گیا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ آدھی رات جب گزری تو 40 کے قریب لوگ آئے جن کے ہاتھوں میں بیلچے تھے اور زمین کھودنے کی چیزیں تھیں، اور وہ اس نیت سے مسجد میں داخل ہوئے کہ ہم حجرہ انور کے اندر سیدنا صدیق لانو کی قبر کو بھی کھودیں گے، عمر لانو کی قبور کو بھی کھودیں گے۔ لیکن ابھی وہ درمیان راستے میں تھے کہ زمین پھٹی اور یہ 40 بندے اندر اتر گئے۔ ان کا جو سامان کچھ بچا تھا اس کی وجہ سے صبح کے وقت لوگوں کو اندازہ ہوا، چنانچہ زمین کو کھودا گیا اور ان 40 بدعقیدہ لوگوں کی لاشوں کو نکال کر مدینہ سے باہر کہیں زمین میں دفن کر دیا گیا۔ اس جگہ بھی نشان اس وقت موجود ہے۔ اس سے ذرا اور آگے چلیں تو ایک مصلی جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے جب ان پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا گیا تو وہ مصلی کی نشانی زمین پر بنانے کی بجائے دیوار پر بنا دی گئی ہے، یعنی دیوار سے مصلی کا جتنا فاصلہ تھا اتنا ہی زمین سے اوپر کر کے وہ ٹائلوں کے ساتھ ایک مصلی بنا دیا گیا. اس کو دیکھ کر انسان آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس جگہ پر ہوئی تھی. اس سے ذرا اور آگے جائیں تو پھر آگے مواد شریف شروع ہو جاتا ہے، حجرہ مبارکہ شروع ہو جاتا ہے جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور جہاں آپ کے قدم مبارک ہیں، وہاں ابوبکر صدیق لانو کا سر ہے، پھر جہاں ان کے قدم ہیں ادھر عمر لانو کا سر ہے، اور آگے چوتھی ایک جگہ ہے جو خالی ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ وہاں پر مدفون ہوں گے. چونکہ وہ جگہ ابھی بھی خالی ہے، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو وہ کذاب تھا، دجال تھا، اس لیے کہ اس نے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی آئے بھی نہیں، اور آئے تو وہ تو وہاں مدفون ہوں گے جہاں پر وہ چوتھی جگہ خالی چھوڑی گئی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا، شام میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ. یہ ایک بڑے نیک بادشاہ تھے اور نبی علیہ السلام نے خواب میں ان کو فرمایا کہ دو بندے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان دونوں کی شکلیں دکھائی گئیں، وہ گورے چٹے تھے اور بھوری آنکھوں والے تھے، نیلی آنکھوں والے تھے، جیسے انگریز ہوتے ہیں. تو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے فوراً شام سے مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ کے گورنر کو انہوں نے بلایا اور فرمایا کہ پورے شہر کی ناکہ بندی کر دو اور مدینہ کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مجھے آ کر ملیں. سارے لوگ آ کر ملیں مگر ان کو وہ دو بندے نظر ہی نہیں آئے. انہوں نے پھر گورنر سے کہا کہ بھئی اور کوئی بندے جو رہتے ہوں. تفتیش کی گئی، پتہ کیا گیا تو لوگوں نے کہا جی ہاں، دو درویش ٹائپ بندے ہیں اور وہ تو قبرستان میں ڈیرے لگا کے رہتے ہیں، وہی رہتے ہیں، وہی بس جو ہے اپنا موت کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا ان کو بھی میرے پاس لاؤ. جب ان کو لایا گیا تو یہ دونوں وہی منحوس شکلیں تھیں، وہی دو بدبخت تھے. چنانچہ نور الدین نے کہا کہ ان کی جگہ کی تلاشی لی جائے. چنانچہ جب ان کا خیمہ سا جو تھا اس کی تلاشی لی گئی تو ان کے بستروں کے نیچے سے انہوں نے وہاں سے ایک سرنگ بنانی شروع کی تھی، اور سرنگ بناتے بناتے نبی علیہ السلام کے قدمین مبارک کے قریب پہنچ گئے تھے. وہ عیسائی تھے اور عیسائیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کی ذات ببرکات کو وہاں سے نکالیں اور پھر مسلمانوں کو کہیں کہ تم کس جو ہے حجرے کی باتیں کرتے ہو، وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برے منصوبے کو کھول دیا اور پتہ چل گیا، چنانچہ ان دونوں عیسائیوں کو قتل کر لیا گیا. اس کے بعد نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اس نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک تھی اس کے چاروں طرف کھدائی کروائی اتنی کہ نیچے پانی آ گیا، اور وہاں تک سیسا بھر دیا چاروں طرف تاکہ اس کے بعد کوئی اور بدبخت اس کی طرف قدم بھی نہ اٹھا سکے. جو نبی علیہ السلام کا حجرہ ہے اس کی چھت میں ایک سوراخ تھا، اور یہ دور صحابہ میں کیا گیا. ہوا ایسے کہ جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی تو صحابہ کرام نبی السلام کی خدمت میں آ کے عرض کرتے تھے، آپ دعا فرما دیتے تھے، نماز استسقاء پڑھا دیتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی. جب نبی علیہ السلام وفات پا گئے تو پھر صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے کہ آپ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور امت کے لیے بڑا عزت کا درجہ رکھتے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ چنانچہ وہ دعا فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ بارش عطا کرتے تھے، جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو صحابہ حیران کہ اب کیا کریں۔ چنانچہ دل میں خیال آیا کہ اب تو اپنی ماں کی طرف جانا چاہیے، بچوں کو پریشانی ہوتی ہے تو انہیں ماں یاد آتی ہے۔ چنانچہ سب جو ہیں جو بھی تھے بڑے حضرات، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پردے کے پیچھے ان سے پوچھا کہ اماں عائشہ صدیقہ، اب آپ بتائیے اور دعا فرمائیے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کی جو چھت ہے اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ بنا دو، جیسے ہی تم سوراخ بناؤ گے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور خوب بارش برسے گی۔ چنانچہ اس چھت میں سوراخ بنایا گیا اور واقعی ایسا ہوا کہ خوب جل تھل ہو گیا، بارش برسی۔ چنانچہ اس وقت یہ معمول چلاتا تھا کہ جب یہاں زیادہ ہے بارش کا مسئلہ ہوتا تھا تو سوراخ کھول دیتے تھے تو پھر بارش ہو جایا کرتی تھی۔ پھر جب اس کبے کو بند کیا گیا تو اس کے اندر وہ سوراخ رکھا گیا۔ اس وقت جو ہمیں سبز گنبد نظر آتا ہے یہ تیسرا گنبد ہے، یعنی اس کے نیچے بھی دو چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ پہلا گنبد چھوٹا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور گنبد بنا ہوا ہے، یہ تیسرا گنبد ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ تینوں گنبدوں میں بالکل سیدھ کے اندر وہ سوراخ رکھا گیا، اور جو اس وقت گنبد ہے اس کے اوپر بھی وہ سوراخ اب بھی نظر آتا ہے۔ پچھلی مرتبہ جب حج کے موقع پہ آنا ہوا ہم نے اس وقت تک تو وہ سوراخ دیکھا، امید ہے کہ اس وقت بھی وہ سوراخ موجود ہوگا اگر اس کو بند نہیں کیا گیا۔ ترکوں کے دور میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوتی تھی تو جب سوراخ کھول دیا گیا پھر بھی بارش نہ ہوئی کئی دن، تو علماء نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ سوراخ کہیں بند ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک بچے کو کہا کہ ہم آپ کو رسی کے ذریعے آپ کی ٹانگوں میں رسی باندھیں گے اور الٹا آپ کو لٹکائیں گے، تو آپ اندر ہاتھ ڈال کر دیکھنا کہ سوراخ بند تو نہیں، الٹا اس لیے کہ نیچے پاؤں نہ ہو۔ اور بچے کو اس لیے اٹھایا کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور اس کا ہاتھ بھی اندر جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب بچے نے اندر ہاتھ ڈالا تو ایک کبوتر اندر پھنسا ہوا تھا، مرا ہوا تھا۔ جب اس کبوتر کو نکالا گیا اور سوراخ کھل گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بارش عطا فرما دی۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی حیات کی کیفیت میں ہیں، اس کو حیات النبی کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ چاروں ائمہ اس بات پر متفق تھے، سارے صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے، یہ امت کا متفقہ مسئلہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر موت کی کیفیت تھوڑی دیر کے لیے آئی لیکن اس کے بعد آپ کو ایک حیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، تو حیات النبی کا مسئلہ اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ کچھ سال پہلے جب انگریز آیا ہمارے ملک پاکستان ہندوستان کے تقریبی منقسم غیر منقسم ہندوستان میں، تو اس وقت اختلافی بنا اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کی حیات نہیں ہے، ان کو مماتی کہتے ہیں کہ یہ ممات کے قائل ہیں، یا پتھری بھی کہتے ہیں کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا بدن مبارک تو محفوظ ہے مگر ایسے ہے جیسے پتھر زمین میں پڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو پتھری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدعقیدگی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اہل سنت کے اس عقیدے کے اوپر ساری زندگی جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مسئلہ چھڑ گیا لہذا میں کوئی نقلی دلیلیں تو نہیں دوں گا، قرآن اور حدیث کی دلیلیں دوں، وہ تو مستقل ایک واضح بن جائے گا۔ دو چھوٹی چھوٹی عقلی دلیلیں دوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ کتنا آسان ہے۔ ایک بات سنیے، کہ صالحین، شہداء، صدیقین، انبیاء، یہ چار رتبے ہیں جو قرآن مجید نے کہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو صالحین سے شہداء کا درجہ اونچا، شہداء سے صدیقین کا درجہ اونچا، اور صدیقین سے انبیاء کا درجہ اونچا. یہ درجہ بندی قرآن نے کر دی، خود اللہ تعالی نے فرما دی. اب شہید کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو میرے راست جو اللہ کے راستے میں شہیدوں کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں. یعنی بے شعور لوگ جو ہم ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کا سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے زندہ ہیں، بلکہ دوسری جگہ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ وہ زندہ ہیں مگر اللہ پاک کے نزدیک ان کو رزق دیا جاتا ہے. چنانچہ جب ایک شہید کو قرآن نے زندہ کہا مرنے کے بعد بھی، تو سوچئے کہ شہید سے اوپر صدیق کا درجہ، اس کے اوپر نبی کا درجہ. تو جب امتی شہادت پا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو زندگی مل جاتی ہے، تو جو امت کے نبی خود موجود خود ہوں گے ان کو پھر موت کے بعد یہ زندگی نصیب کیوں نہیں ہوگی، اس لیے ان کو اعلیٰ زندگی نصیب ہو جاتی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ایک بندہ فاسق و فاجر ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، سنت کا خیال نہیں کرتا، گناہ بھی کر لیتا ہے اور بھی کر لیتا ہے، لیکن کسی مسئلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اس بے ادبی پر غصے آ کر وہ بندہ اس کو قتل کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو جس بندے کو نبی علیہ السلام کی عزت پر قربان ہونے کی سعادت مل چکی، اگرچہ وہ پہلے فاسق و فاجر تھا، اب اس کو شہید کہا گیا، تو فاسق و فاجر جو نبی علیہ السلام کی عزت پر قربان ہو جائے اس کو تو شہادت کا رتبہ ملے، وہ تو زندہ کہلائے، اور جو خود اللہ کے محبوب ہیں، جن کی زندگی پاکیزہ ہے، جن کی زندگی جو ہے وہ پاکیزہ ہے ہر اعتبار سے، ان کی جب وفات ہوگی تو یہ کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو زندگی نہیں ملے گی، وہ بالکل مردے کی طرح اپنی قبر کے اندر موجود ہوں گے. تو عقلی طور پر اگر سوچیں تو یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے. ایک دوسری عقلی دلیل جو اس وقت دینی ضروری نظر آتی ہے وہ یہ، آپ سب غور کیجئے کہ جب آدمی نیک ہو، جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بلند درجہ دے دیا جاتا ہے. مثلا نیک ہوگا تو علیین میں اس کی روح کو لے جائیں گے، اور اگر گناہگار ہوگا تو سجین میں اس کی روح کو لے جائیں گے. یہ علیین اور سجین کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے. تو جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کو بلند مقام پہ لے جاتے ہیں علیین، اور اگر برا ہوتا ہے تو نیچے کی جگہ پہ لے جاتے ہیں سجین میں. اب بتائیے کہ جب یہ دستور بنا تو اب آپ سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اور آپ کی روح کو نکال لیا گیا جسم مبارک سے، جسم اطہر سے، تو پھر تو کوئی اور اعلیٰ جگہ ہونی چاہیے جہاں اس روح کو رکھا گیا. تو کہاں ہے بھئی وہ روح؟ کوئی بھی وہ جگہ جہاں اس روح کو رکھا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل جگہ وہ بن جائے گی، افضل مخلوق وہ ہوگی. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل درجہ رکھتے ہیں. اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی سب کا رتبہ نبی علیہ السلام سے نیچے ہے، چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب کا رتبہ سب سے بلند ہے. چنانچہ آپ کے جسم اطہر سے اگر روح نکال لی جاتی تو اگر کہیں اور رکھی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ بلند رتبے سے وہ روح نیچے کے رتبے پہ لائی جاتی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ تو پھر نبی علیہ السلام کی روح تو جسم اطہر سے نکالی ہی نہیں گئی، اس لیے کہ خدا کی خدائی میں اس سے افضل کوئی مخلوق تھی ہی نہیں جہاں اس روح کو ڈال دیا جاتا. عام بندے کی روح کو تو جنت کے پرندوں میں ڈال دیں گے کہ اس جسم سے وہ افضل چیز ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو کہاں ڈالیں گے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو مٹی لگ رہی ہے، علماء دیوبند نے کہا کہ اس مٹی کا درجہ اور رتبہ بھی عرش معلی سے زیادہ افضل ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم اطہر کو شان عطا فرمائی تو معلوم ہوا کہ آپ کی جو وفات ہوئی اس میں آپ کی روح مبارک کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا. تو بھئی الگ نہیں کیا گیا تو پھر کیسے آپ کی وفات ہوئی؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ بات سمجھائی. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک لالٹین یا بلب جل رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹوکری ڈال دیں تو باہر روشنی بند ہو جاتی ہے، لیکن ٹوکری کے اندر تو وہ اسی طرح جل رہا ہوتا ہے، بلکہ ٹوکری کے اندر روشنی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موت کو اسی طرح تاریخ فرما دیا کہ جیسے ٹوکری کے اندر اس چیز کو بند کر دیا گیا. اب اس کی حقیقت انہوں نے یوں سمجھائی کہ دیکھو نبی علیہ السلام کے جسم کی وفات ایسی تھی کہ آپ کی روح کو پورے جسم سے سمیٹ کر آپ کے قلب مبارک میں اکٹھا کر دیا گیا، کیونکہ آپ کا قلب مبارک آپ کے جسم میں بھی سب سے اعلیٰ جگہ تھی، تو روح کو بلندی نصیب ہو گئی واقعی، اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ جسم کے اندر پھیلا دیا گیا. یہی نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ تھی. یہی وجہ تھی کہ عمر لانو جنہوں نے اپنے سامنے ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا تھا، جو جانتے تھے کہ مرنے والے کی پہچان کیا ہوتی ہے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو زندگی کے آثار نظر آئے، لہذا وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو کہے گا کہ میں کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب تو زندہ ہیں. تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات جو تھوڑی دیر کے لیے طاری ہوئی اس کے بعد بھی زندگی کی کیفیت میں ہیں. ہم اس زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندگی کی کیفیت میں ہیں. یہاں پر ایک اور بھی بات ہے جو ذرا کھولتے چلیں کہ جب ترکوں سے حرمین شریفین لے لیے گئے تو مقامی طور پر یہاں پر ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ قبروں کے اوپر کتنے خطبے ہیں گرا دیے جائیں اور یہ عمارتیں گرا دی جائیں، سب گرا دیا جائے. تو اس وقت یہ جو جنت بقی ہے اس کے اندر جو بھی کچھ بنا ہوا تھا سب پر بلڈوزر چلا دیا گیا، سب برابر کر دیا گیا، حتیٰ کہ چند ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر بھی تو گنبد بنا ہوا ہے، جہاں پہلے قبروں سے گنبد ہٹایا تو اس کو بھی ہٹانا چاہیے. حدیث ہے بخاری شریف کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا اس کی اجازت نہیں ہے، تو بنا علل قبر اس کی اجازت نہیں ہے. اب اس حدیث پاک کے تحت وہ چاہتے تھے کہ اس کو بھی ہٹا دیا جائے، لیکن پھر حکومت نے کہا ان کو کہ بھئی تم پہلے مختلف علماء کے پاس جاؤ اور ان کو کانفیڈنس ملو، ان کی بھی رائے لو، پھر یہ قدم اٹھانا، کیونکہ یہ بہت بڑا نازک مسئلہ ہے. چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، وہ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت شیخ الحدیث تھے، اور ان کے پاس وفد آیا. اس وقت ان کے پاس ایک طالب علم پڑھ رہے تھے جنہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ سے دور حدیث کیا، پھر بعد میں وہ خود شیخ الحدیث بنے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کا اس عاجز کے ساتھ اصلاحی تعلق تھا. تو ایک دن انہوں نے مجھے یہ اپنا واقعہ خود سنایا، کہنے لگے حضرت میں حضرت مدنی کا شاگرد ہوں اور میں اس دن دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود تھا جس دن یہ معاملہ ہوا، تو میں آنکھوں دیکھا واقعہ سناتا ہوں مسجد میں باوضو ہو کر. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے علماء کا ایک وفد وہاں آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جنت بقی سے تو سب قبے ختم کر دیے، اب ہم روضہ انور کو بھی ہٹا دیں، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق قبور کے اوپر بنا کی اجازت نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اچھا ہمیں 3 دن دے دیجئے تاکہ ہم اپنے علماء کو بلا لیں اور اس کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ یہ خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ چنانچہ جس دن بات ہونی تھی اس سے 1 دن پہلے علماء پہنچ گئے، کوئی 500 کے قریب جید علماء دالون کی مسجد کے اندر رات گزاری، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ رات بھی عجیب تھی۔ کوئی آپس میں تکرار کر رہے تھے، کوئی کتابیں پڑھ رہے تھے، کوئی ذکر کر کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، کوئی رو رہے تھے، کوئی نمازیں پڑھ رہے تھے، کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اللہ ہمیں ایسی دلیلیں دے دیجئے، توفیق دے دیجئے کہ ہم ان علماء کو قائل کر سکیں۔ چنانچہ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور بھی بہت سارے حضرات اکابر وہاں جمع ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کا وقت مجمع بیٹھا، اور پہلے یہاں سے جو گئے ہوئے علماء تھے انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کی، اور انہوں نے دلیل یہی دی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قبر پر بنا یعنی قبر کے اوپر عمارت کو کھڑے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم نے اس کی روشنی میں جنت بقیصے سے تو سب عمارتیں ختم کر لی، اب یہ ایک آخری عمارت ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کو بھی ہٹا دیں، ہم آپ لوگوں کی اس بارے میں رائے لینے کے لیے آئیں۔ جب وہ بیان کر کے ہٹے تو تھوڑی دیر کے لیے تو پورے مجمع کو جیسے سانپ سون گیا، پن ڈراپ سائلنس، لوگوں کی چیخوں کی آوازیں تو محسوس ہو رہی تھی کہ علماء رو رہے تھے کہ اے اللہ اس وقت ہم کیسے کوئی بات کریں کہ ان لوگوں کو قائل کریں کہ یہ اس روضہ انور کو ہاتھ نہ لگائیں۔ بڑا عجیب نازک مسئلہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا۔ انہوں نے کہا جی شرح صدر سے کیا مراد؟ انہوں نے فرمایا کہ شرح صدر سے مراد یہ کہ جو حدیث پاک آپ نے بتائی ہے بخاری شریف کی، متن اور سند کے حساب سے وہ بڑی عالی ہے، بڑی صحیح ہے، سند متصل کا درجہ رکھتی ہے، 100% اس کا مضمون اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ قبر کے اوپر بنا کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ علماء بولے کہ اگر آپ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ حدیث پاک سند کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے تو پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم اوپر سے گنبد خضرا کو ہٹا دیں۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی تو شرح صدر ہے جو اللہ نے کر دیا کہ آپ گنبد خضرا کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کو نہیں ہٹا سکتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہی نقطہ اللہ نے میرے دل پر ڈال دیا اور مجھے سمجھا دیا، وہ اس لیے کہ بنا علل قبور اس کی اجازت نہیں، قبر کے اوپر عمارت بنانے کی اجازت نہیں، لیکن گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے، یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ پہلے تھا اور قبر اس کے اندر بعد میں بنائی گئی، لہذا اب اس عمارت کو آپ ہٹا نہیں سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اکابرین علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں، ان کی جو ہے نا وہ برکتیں ہیں کہ اللہ تعالی نے آج ہمیں وہی گنبد خضرا دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اب رہے گی بات مواجہ شریف پہ حاضری۔ آج کا بیان بھی توقع سے زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو مواجہ شریف پہ حاضری کی بات تو میں اس وقت پوری کر دوں گا، چند باتیں جو باقی رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کر لیں گے۔ مواجہ شریف پہ حاضری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں ہم اس طرف جائیں جہاں نبی علیہ السلام کے روضہ انور ہے اور آپ کا چہرہ مبارکہ قبلہ کی طرف ہے اور آپ قبلے کی طرف چہرہ انور کر کے آرام فرما رہے ہیں، تو وہاں پر جائیں اور وہاں پر مرد جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، عورتیں تو جہاں ان کو بھیجا جاتا ہے ریاض الجنہ میں بس وہیں سے سلام پڑھ لیں تو ان کا سلام بھی قبول ہو جائے گا۔ چونکہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک پوری مسجد نبوی مواجہ شریف کا حکم رکھتی ہے، لہذا عورتیں اگر وہیں کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ لے گی تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگا. البتہ مردوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. وہ جگہ بہت ادب کی جگہ ہے، اور وہاں جاتے ہوئے اپنے دل کو تھام کے اور غیر سے خالی کر کے اور گناہوں سے توبہ کر کے وہاں جانا چاہیے. تاہم وہاں جا کر کرنا کیا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جانے کا ارادہ کرے تو 70 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جائے. کوئی بھی درود شریف پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے، چھوٹا بھی ہے صلی اللہ علیہ نبی، بڑے درود شریف بھی ہیں. ایک درود شریف جو معنی کے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. اگر کبھی اس کے معنی پہ آپ غور کریں گے نا تو حیران ہوں گے کہ اس درود شریف کے الفاظ کتنے زبردست ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کی کھربوں کھربوں رحمتیں اس درود شریف کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور زیادہ نازل ہوتی ہوں گی. تو ایسا کوئی درود شریف پڑھ کے پھر وہاں جانا چاہیے. نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کو دیکھ لیا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی. لہذا جب وہاں پر جائیں تو پہلے درود شریف پڑھتے رہیں، پھر درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام پر درود شریف جو ہے سارا پڑھیں، اور پھر دعا مانگیں. دعا مانگتے ہوئے دل میں یہ آیت مبارکہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، اے محبوب اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں سے ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے. فاستغفر اللہ، یہ پھر اپنے گناہوں سے استغفار کرتے. واستغفر لهم الرسول، اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے. لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پاتے. چنانچہ اس آیت کا مضمون سامنے رکھ کے استغفار کریں اپنے گناہوں سے، اور یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت اپنے سارے گناہوں سے سچی توبہ کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، آپ بھی میرے بارے میں استغفار فرمائیے، اللہ کی جناب میں شفاعت کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے. تو یہ مضمون بھی اپنے ذہن میں وہاں جا کر رکھیں. البتہ ایک اور بھی بات ہے، ہمارے استاد حضرت مولانا محمد اشرف شاہ دامت برکات، انہوں نے یہ بات بتائی اور یہ بات واقعی دل کو لگی. وہ فرمانے لگے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا جو بندہ دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو میرے پاس آ کر پڑھتے ہیں تو میں خود انہیں سنتا ہوں. تو چونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام پڑھنے والے کا درود سلام خود سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ لہذا جو زیارت کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ صلاۃ السلام پڑھنے کے بعد پھر ذرا مناسب آواز سے کلمہ شہادت پڑھ لے، اور کلمہ شہادت پڑھ کر یہ عرض کرے کہ اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا، اب آپ قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی عطا فرما دیجیے گا. اور جس کے ایمان پر نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن گواہی عطا کر دی، یقیناً اس کی بخشش ضرور ہو جائے گی. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی مواجہ شریف پہ جانے لگتے تھے تو جانے سے پہلے کچھ صدقہ کرتے تھے پھر وہاں جاتے تھے. چونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے پیارے محبوب سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ دو. اگرچہ یہ آیت بعد میں منسوخ فرما دی گئی لیکن کلام الہی میں تو شامل ہیں، لہذا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرتے تھے کہ پہلے کچھ صدقہ دیتے تھے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. ہمارے اکابرین کا بھی یہ معمول رہا. چنانچہ جتنی بار مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور معاہدہ شریف پہ جانا ہوتا ہے تو دل میں نیت کر لیتے ہیں بالفرض میں نے ایک ریال صدقہ کے الگ کر دیے، اور بے شک اسی وقت نہیں دیکھ سکتے تو الگ کر لیے جائیں پھر بعد میں دے دیے جائیں۔ ہر بار اگر صدقہ دے کر جائیں گے تو وہ آیت جو کلام الہی کی طور پر نازل ہوئی اور اس وقت بھی کلام الہی میں موجود ہے، اگرچہ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، لیکن اگر اس پر عمل کر کے جائیں گے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے قبولیت زیادہ نصیب ہوگی۔ وہاں جا کے دعائیں مانگیں اور خوب دل سے دعائیں مانگیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، اپنی زبان میں، جو بھی ہو، خوب اپنے دل کی بات وہاں کہیں۔ مفلسا نیم آمدہ درکوئے تو شیئن للہ از جمال روئے تو دست بکش آ جانے بے زمبیل ماں آفری بر دست بر بازوئے تو۔ اس جگہ پر بہت زیادہ ادب کا خیال کرنا چاہیے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازکتر۔ علامہ اقبال نے بھی کیا عجیب بات کہی، کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازکتر ہے۔ نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزید جا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر جنید اور بایزید کا بھی سانس رکتا نظر آتا ہے۔ تو اگر ہمارے اکابرین وہاں اتنے ادب کے ساتھ پیش ہوتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بہت ہی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ وہاں جائیں، نبی علیہ السلام پر درود و سلام کے تحفے بھیجیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ اسی مضمون کو یہ عاجز جاری رکھے گا، اور کل انشاءاللہ جو باقی پوائنٹس ہیں ان کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔
جب کعبہ سے کریم کی دعا مانگی ہے، رب کعبہ سے کریم کی دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، رب کعبہ سے کرینے کی دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی پناہ مانگی ہے، رب کعبہ سے کرینے کی دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے سبحان ربی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی حاضرین ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو صاف فرما،
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں سے ہمیں اپنے آپ کو سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ رب کریم، ہمیں اس جگہ پر اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں عبادات کا ذوق اور شوق نصیب فرما، ایمان حقیقی کی، اے اللہ، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ، ہمیں سجدے کا سرور نصیب فرما۔ رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اور اس پر جو بہترین اجر اور بدلہ ہے وہی ہمیں نصیب فرما۔ جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل کی مجلس مدینہ طیبہ کے اس وقت کے سفر کی آخری مجلس ہوگی، اور اس میں اجتماعی دعا بھی ہوگی۔ بنیادی طور پر وہ دعا کی محفل ہے، لیکن جو چند باتیں یہاں رہ گئیں آج کے بیان میں، وہ کل پہلے کہہ دی جائیں گی اور پھر مستقل اجتماعی دعا کی جائے گی۔ لہذا کل کی محفل کو غنیمت سمجھیے، اور اپنے دلوں کو غیر سے خالی کر کے یہاں آئیے، اور اپنے رب سے جی بھر کے مانگیے تاکہ ہم یہاں سے جھولیاں بھر کے واپس جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔